السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی وزیر اعظم سے ملاقات. سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کشیدہ صورتحال برقرار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، عراقی افواج نے اتوار کے روز امریکی فضائی حملوں کی مدد سے شمالی شہر امرلی کا 2 ماہ سے جاری محاصرہ توڑ دیا. اور اقوام متحدہ نے بین الاقوامی برادری سے کہا ہے کہ وہ عراق کی اقلیتوں کو اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ کی اذیتوں سے محفوظ رکھنے میں مدد کرے. روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پیر کے روز بیلاروس کے اجلاس میں توجہ یوکرین میں فوری اور غیر مشروط فائر بندی پر مرکوز ہونی چاہیے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں جاری سیاسی بحران کے تناظر میں وزیراعظم نواز شریف اور پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے درمیان طویل ملاقات ہوئی ہے. دوسری طرف حکومت نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے رہنماؤں کے خلاف رپورٹ درج کروا دی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پیر کو وزیر اعظم نواز شریف سے تفصیلی ملاقات کی، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس ملاقات کے بعد بعض ٹی وی چینلز پر ایک غیر مصدقہ خبر نشر ہوئی کہ فوج کے سربراہ نے وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا، لیکن وفاقی حکومت اور اس کے بعد پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے ایک بیان میں کہا کہ جنرل راحیل شریف کی جانب سے وزیر اعظم کو مستعفی ہونے یا چھٹی پر جانے کے مشورے کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں. ادھر پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس ناصر الملک نے سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو فوری طور پر اسلام آباد پہنچنے کا کہا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا. عدالتوں میں چھٹیاں ہیں اور بہت سے جج سالانہ تعطیلات پر اسلام آباد سے باہر ہیں. کشیدہ سیاسی صورتحال کے باعث دن بھر کئی افواہیں بھی گردش کرتی رہیں، جن میں سے بعض میں یہ بھی کہا گیا کہ منگل کو پارلیمان کے ہونے والے مشترکہ اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل کے خلاف کوئی قرارداد پیش کی جا سکتی ہے، لیکن وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس کی سختی سے تردید کی.
اس وقت ایک چینل یہ ایک رپورٹ کر رہا ہے افواہ کہ کوئی اسمبلی میں کل سیشن میں جو ہے وہ چیف آف سٹاف، آرمی چیف آف سٹاف یا DGISI کے خلاف کوئی قرارداد پیش کی جا رہی ہے. یہ قطعی طور پہ بے بنیاد بات ہے. نہ اس قسم کا پرپوزل کو ڈسکس ہوا ہے، کو دور دور تک نام و نشان بھی اس قسم کی کسی کو سجیشن کا نہیں ہے. اور میں پوری اتھارٹی کے ساتھ جو ہے اس کو ریفیوٹ کرتا ہوں، اس کی تردید کرتا ہوں.
بعض مبصرین اور مختلف سیاسی حلقے موجودہ صورتحال میں فوج کی مداخلت کا خدشہ ظاہر کرتے آ رہے تھے، لیکن اتوار کو دیر گئے ختم ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں ہونے والے فیصلوں سے ایسے تاثر کی نفی ہوئی ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق، جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ایک بیان میں کہا گیا کہ طاقت کے استعمال سے مسئلہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ وقت ضائع کیے بغیر عدم تشدد ساتھ بحران کو سیاسی طور پر حل کیا جانا چاہیے. کور کمانڈرز کانفرنس میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ فوج ریاست کے تحفظ کی خاطر اپنا کردار ادا کرے گی. ہفتے کی شب دیر گئے مظاہرین کی طرف سے پیش قدمی کرنے کے بعد پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں شروع ہوئی تھیں، اور پولیس نے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں چلا کر ان لوگوں کی پیش قدمی کو روکا. ان جھڑپوں میں 3 افراد ہلاک اور لگ بھگ 500 زخمی ہوئے. مظاہرین کی طرف سے بھی پولیس پر پتھراؤ اور گولیلوں سے انہیں نشانہ بنایا جاتا رہا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پیر کے روز جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ماورائے آئین کسی بھی اقدام کی حمایت نہیں کی جائے گی. اسلام آباد سے خلیل اختر کی رپورٹ.
ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کا حل تلاش کرنے کے لیے جہاں حکومت کی سطح پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، وہیں اس سلسلے میں حزب مخالف کی جماعتیں بھی سرگرم ہیں. مذہبی و سیاسی جماعت جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی قیادت میں سیاسی جماعتوں کے قائدین کا خصوصی مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا گیا۔ سراج الحق کا اس بارے میں کہنا تھا کہ اگر دونوں فریق پارلیمان کو ضامن ماننے پر تیار ہیں تو سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔
تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اس چیز پر یکسو ہے کہ آج بھی اگر دونوں فریقین مل کر پارلیمنٹ کو اپنا ایک گارنٹر بنانے کا اختیار دیتے ہیں تو پارلیمنٹ قائد حزب اختلاف موجود ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔
جماعت اسلامی کے امیر نے کہا کہ مسائل کا حل تشدد کے ذریعے نہیں نکالا جا سکتا۔
آج پھر ہم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ لڑنے کی بجائے آپس میں سر ٹکرانے کی بجائے اور ڈنڈے کو ڈھنڈے سے اور پتھر کو پتھر سے اور سر کو سر سے ٹکرانے کی بجائے اب بھی مذاکرات کا راستہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو دنیا کا معروف ترین راستہ ہے اور ایک ازمدہ شدہ نسخہ ہے۔
دریں اسنا وزیراعظم ہاؤس میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں وزیراعظم نواز شریف نے موجودہ سیاسی صورتحال پر ان سے مشاورت کی۔ گزشتہ ہفتے کی رات تحریک انصاف اور عوامی تحریک نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف پیش قدمی کا اعلان کیا تھا۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ پیر کے روز بیلاروس کے اجلاس میں توجہ یوکرین میں فوری اور غیر مشروط فائر بندی پر مرکوز ہونی چاہیے۔ سرگئی لیوروف نے کہا،
военного вмешательства не будет. Мы выступаем за исключительно мирное урегулирование этого тяжелейшего кризиса, этой трагедии. Всё, что мы делаем, нацелено на то, чтобы продвигать именно политические подходы.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فوجی مداخلت نہیں ہوگی، ہم اس مشکل ترین بحران عالمیہ کے پرامن حل کے موقف پر قائم ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مقصد سیاسی راہ اختیار کرنا ہے، لیکن یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یورپی ساتھی میرے خیال میں صورتحال سے بے خبر ہیں اور جو کچھ کیف کے حکام اعلان کرتے ہیں اسے مغرب کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تھے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے الفاظ۔ بیلاروس کے دارالحکومت منسک کی بات چیت اس کے ایک روز بعد ہو رہی ہے جب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جنوب مشرقی یوکرین کی صورتحال پر بامانی مذاکرات کی ہیں۔ انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ اس علاقے میں رہنے والے عوام کے قانونی مفادات کے تحفظ کے لیے یہ اقدام ضروری ہے۔ نیٹو کا اندازہ ہے کہ کم از کم 1,000 روسی فوجی یوکرین کے اندر موجود ہیں، اور یورپی یونین کے لیڈروں نے مطالبہ کیا ہے کہ روس فوری طور پر اس ملک سے اپنی فوجوں کو واپس بلا لے۔ روس یوکرین میں کسی فوجی موجودگی کو مسترد کرتا ہے۔ منسک میں ہونے والے اجلاس میں روس، یوکرین اور یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون تنظیم کے نمائندے شریک ہیں، اور یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ روس نواز علیحدگی پسندوں نے دریائے آزوف میں گشت کرنے والی کشتی پر توپ خانے سے حملہ کیا ہے، تاحال اس میں ہونے والے کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ فوج کے ترجمان آندرے لیسینکو کا کہنا تھا کہ یہ کشتی بحریہ کی تھی جو کہ برف کاٹنے کا کام کرتی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کشتی پر کتنے لوگ سوار تھے۔ ماریوپول شہر کے قریب پیش آنے والے اس واقعے کی ذمہ داری روس نواز باغیوں نے قبول کی ہے۔ یہ شہر روسی سرحد کے قریب واقع علاقے نووزوسک سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ باغیوں نے نووزوسک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ علیحدگی پسند رواں سال اپریل سے سرکاری فورسز کے خلاف مسلح سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اب تک ہونے والی جھڑپوں اور پرتشدد واقعات میں 2,600 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن بحریہ کی کسی کشتی پر یہ باغیوں کی طرف سے پہلا حملہ تھا۔ باغیوں نے گزشتہ ہفتے ہی یوکرین کے جنوب مشرقی علاقے میں دریائے آزوف کے علاقے میں تازہ کارروائیاں شروع کی تھیں۔ مغربی ممالک اور امریکہ روس پر یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کی ذمہ داری عائد کرتے ہوئے اس سے باز رہنے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کا کہتے آ رہے ہیں۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اگر ماسکو باغیوں کی حمایت ترک نہیں کرتا تو اس پر مزید نئی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ روس مغرب کے الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے۔ امریکہ میں پیر کو مزدوروں کا دن یعنی لیبر ڈے منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ امریکہ میں ہر سال 1 ستمبر کا دن مزدوروں کی خدمات کو سراہنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ امریکہ میں 1894 میں ملک میں مزدوروں کے رہنماؤں کے مطالبے پر ہر سال ستمبر میں پہلے پیر کے روز کو سرکاری تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کئی عشروں سے اس موقع کی مناسبت سے شہروں میں فیکٹریوں کے کارکنوں کے اعزاز میں پریڈ کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور عالمی اقتصادیات کے باعث گزشتہ 30 سالوں کے دوران مزدوروں کی تنظیموں کے ارکان کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ امریکہ میں 1983 میں 20% مزدور تنظیموں میں شامل تھے، جبکہ سن 2013 میں ان کی تعداد 11% رہ گئی۔ تاہم گزشتہ کئی سالوں میں مزدور تنظیموں کو اپنے کارکنوں کے لیے کئی مراعات حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی، جن میں ہفتے میں 5 دن کام اور مالکان کی طرف سے ان کی صحت کی انشورنس اور تنخواہ کے ساتھ چھٹی کا حق بھی شامل ہے۔ کئی امریکی کمپنیاں اب بھی اپنے کارکنوں کی طرف سے یونین بنانے کی مخالفت کرتی ہیں۔ امریکہ میں لیبر ڈے پر چھٹی کا لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ تفریح مقام پر گزارتے ہیں۔ بعض علاقوں میں یہ دن اسکولوں کی سالانہ چھٹیوں کا آخری دن بھی ہے، جس کے اسکولوں میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ امریکی قانون ساز نے امریکہ اور یورپی یوکرین کی فوج کو ہتھیار فراہم کرے تاکہ اس کارروائی کا جواب دیا جا سکے، جسے انہوں نے روسی فتح قرار دیا۔ سینیٹر رابرٹ مینڈیز، جو امریکی سینٹ میں خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے یوکرین کے دارالحکومت کیف سے اتوار کے دن CNN ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا۔ مینڈیز نے کہا کہ یوکرین میں علیحدگی پسند باغیوں کی حمایت کے لیے ہزاروں روسی فوجی موجود ہیں، اور یہ کہ امریکہ، یورپی یونین اور نیٹو کو یوکرینیوں کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاست نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ نے کہا کہ وہ اس بات کا مشورہ نہیں دے رہے کہ امریکہ یا نیٹو کی افواج کو یوکرین بھیجا جائے۔ اس سے قبل روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جنوب مشرقی یوکرین کی آزادی کے بارے میں فوری اور بامانی بات کا مطالبہ کیا۔ روسی خبر رساں ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ مسٹر پوٹن نے سرکاری تحویل میں کام کرنے والے روسی ٹیلی ویژن اسٹیشن سے گفتگو کرتے ہوئے ایک مملکت کا درجہ دینا ضروری ہے تاکہ خطے میں رہنے والے لوگوں کے قانونی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ اب تک روس نے بنیادی طور پر مشرقی یوکرین کے حصوں کو زیادہ لیکن محدود خود مختاری کا مطالبہ کیا ہے، جہاں روسی زبان بولنے والے متعدد لوگ رہتے ہیں۔ یورپی یونین نے روس کے خلاف نئی تعزیرات عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اگر روس مشرقی یوکرین میں اپنی فوجی کاروائیاں جاری رکھتا ہے لیکن یورپی یونین ان امکانی اقدامات کی سنگینی کے درجے کے سلسلے میں انتہائی منقسم خیالات رکھتی ہے، کیونکہ یورپی بلاک کے 28 کے لگ بھگ ارکان کا روسی گیس اور تجارت پر انحصار ہے۔ اس سے قبل اتوار کو برسلز میں یورپی یونین کے رہنماؤں کے اجلاس سے قبل طویل مذاکرات ہوئے، جن میں انہوں نے یورپی یونین سے ان نئے اقدامات کی فہرست مانگی جو وہ روس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں اگر وہ یوکرین میں حالات کے دھارے کا پانسا پلٹنے میں ناکام رہتا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نئی تعزیرات سے بچنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ ادھر امریکی صدر باراک اوباما نیٹو سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے اسی ہفتے ویلز جانے والے ہیں، جہاں وہ اس بحران پر بات کریں گے جس میں ایک حکمت عملی وضع کرنے پر دھیان دیا جائے گا، جس کا مقصد روس کے علاقائی عزائم کا قلقمہ کرنا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے 400 ہیکٹر کے قطعی زمین کو مخصوص کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ عشروں میں یہودی ریاست کی طرف سے قبضے میں لیا جانے والا ملکیت کا یہ ممکنہ طور پر سب سے بڑا ٹکڑا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ملک کے سیاسی قائدین کے احکامات کے تحت اس قطعی زمین کو سرکاری ملکیت میں لینے کا اعلان کیا۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام جون میں بیت اللحم کے قریب سڑک سے اغوا کیے گئے 3 اسرائیلی نوجوانوں کو قتل کیے جانے کے سلسلے میں کیا گیا ہے، جو علاقہ مغربی کنارے کے جنوب میں واقع ہے۔ اسرائیل نے اریحا سے تعلق رکھنے والے 3 فلسطینیوں کو ان ہلاکتوں میں نامزد کیا ہے، جس واقعے کے بعد حماس کے شدت پسندوں کے خلاف 50 روزہ لڑائی چھڑ گئی، جس کو غزہ کے فلسطینی کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ لڑائی تب بند ہوئی جب گزشتہ ہفتے جنگ بندی کا غیر حتمی سمجھوتا طے پایا۔ تاہم زمین کو مختص کیے جانے کے اقدام پر فلسطینی اعلی مذاکرات کار سائے برکات نے فوری مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے خلاف سفارتی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے جو بقول ان کے فلسطینی لوگوں اور ان کی زیر قبضہ زمین کے خلاف متعدد جرائم کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔افغانستان کے صدارتی انتخابات بحران سے مسلسل متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ ووٹوں کا آڈٹ طوالت کا شکار ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی 10 ستمبر سے پہلے مکمل نہیں ہو سکے گی۔ مبصرین کہتے ہیں کہ بار بار کے جھگڑوں اور تاخیر سے اختیارات کی باضابطہ منتقلی کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے میریڈیت بیول کی مرتب کردہ رپورٹ کی مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
افغان صدر حامد کرزئی کا خیال تھا کہ وہ چند ہفتے پہلے اپنا عہدہ چھوڑ سکتے تھے، لیکن تلخی سے لڑے جانے والے انتخابات کی جانچ پڑتال جاری ہے اور کسی فاتح کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، حتیٰ کہ صدر کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ افغان صدر حامد کرزئی کے الفاظ:
The Afghan nation is waiting impatiently to see an outcome for these agreements reached by our two brothers.
وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان قوم بڑی بے صبری سے ان معاہدوں کے نتیجے کا انتظار کر رہی ہے جو ہمارے دو بھائیوں نے افغانستان کے عوام کی بہتری کے لیے کیے تھے، تاکہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہو سکے جس کے متعلق تمام لوگ یہ محسوس کریں کہ وہ اس کا حصہ ہیں۔ سابق افغان وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ نے اپریل میں صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ جیت لیا تھا، لیکن انتخابات کے دوسرے مرحلے کے ابتدائی نتائج میں سابق وزیر خزانہ اشرف غنی کی برتری ظاہر ہوئی۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی انتشار اور بدنظمی کا شکار رہی ہے۔ عبداللہ عبداللہ کی ٹیم اور پھر غنی کے مبصر ووٹوں کی جانچ پڑتال سے الگ ہو گئے۔ فیصل احمد مناوی کا تعلق عبداللہ کی انتخابی مہم سے ہے، وہ کہہ رہے ہیں: بدقسمتی سے ووٹوں کو ناجائز قرار دینے کا عمل محض ایک مذاق ہے اور دھاندلی زدہ ووٹوں کو الگ کیے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے فیصل احمد مناوی کے۔ اور جبکہ گنتی کا عمل جاری ہے، تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بظاہر اشرف غنی کی برتری قائم رہے گی۔ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں افغان پروگرام کے سربراہ اسکاٹ سمتھ کہتے ہیں:
If Abdullah's camp is the loser but doesn't recognize the result, will they also be able to share power?
اگر عبداللہ کا کیمپ ہار جاتا ہے لیکن وہ نتائج کو تسلیم نہیں کرتا، تو کیا وہ پھر بھی اقتدار میں شراکت داری کے اہل ہوں گے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ غالباً سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ وہ اس پر کیا رد عمل ظاہر کریں گے۔ صدر باراک اوباما کہتے ہیں کہ یہ سمجھوتا کرنے کا وقت ہے۔
Leaders need to make the hard compromises that are necessary to give the Afghan people a future.
افغان رہنماؤں کو سخت نوعیت کے سمجھوتے کرنے پڑیں گے جو افغان عوام کو مستقبل کی سیکیورٹی اور ترقی دینے کے لیے ضروری ہے۔ کئی افغان باشندے انتخابی عمل کی طوالت سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ایک افغان پروٹیسٹر منیرا ہاشمی کا کہنا ہے کہ انہیں فکر لاحق ہے۔
Afghans face serious security problems. Some provinces have become more dangerous with the delay.
افغانستان کو سنگین نوعیت کے سیکیورٹی مسائل کا سامنا ہے۔ کچھ صوبوں میں صورتحال پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ انتخابی نتائج میں تاخیر کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس سال کے آخر تک ملک کی پوری سیکیورٹی کا کنٹرول افغان فورسز کے پاس ہوگا۔ سیاسی افراتفری اور بدنظمی کی وجہ سے ایک معاہدے پر دستخطوں کا عمل تاخیر کا شکار ہو چکا ہے، جس کے تحت دسمبر کے بعد بھی بین الاقوامی فوجیوں کی ایک مختصر تعداد ملک میں ٹھہر سکے گی۔ تجزیہ کار اسکاٹ سمتھ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔
The likely outcome, or at least the possible outcome, looking at past Afghan history would be sort of a disintegration.
افغانستان کے ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے بظاہر اس کا نتیجہ یا کم از کم ایک ممکنہ نتیجہ مختلف دھڑوں کی شکل میں انتشار جیسا ہو سکتا ہے، جو ممکن ہے کہ مقامی جاگیریں یا سلطنتیں قائم کرنے کی کوشش کریں یا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سیاسی معذوری یا بے دست و پائی سے طالبان شورش پسندوں کو فائدہ اٹھانے اور ملک کے کئی علاقوں میں مضبوط ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اس سے طالبان کو پروپیگنڈا کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے، جو انتخابات کے جائز اور قانونی ہونے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ عالمی ادارے صحت نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر سال ہزاروں حاملہ خواتین کی ہلاکت کی وجہ ضرورت پڑنے پر جراثیم سے پاک خون تک رسائی کا نہ ہونا ہے۔ ادارے کے مطابق ہر روز 800 خواتین حمل کے دوران یا پھر زچگی کے وقت ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ڈبلیو ایچ او میں محفوظ انتقالی خون کے لیے کوآرڈینیٹر نیلم ڈنگرا کہتی ہیں کہ چند احتیاطی تدابیر اپنانے سے ان ہلاکتوں کو روکا جا سکتا ہے۔
سیویئر بلیڈنگ ڈیورنگ پریگننسی، ڈیلیوری اینڈ آفٹر چائلڈ برتھ از اے سنگل بگیسٹ کاز آف میٹرنل ڈیتھ اینڈ کین کل اے ہیلدی وومن۔
حمل کے دوران، بچے کی پیدائش کے وقت یا اس کے فوراً بعد بہت زیادہ خون کا ضائع ہونا خواتین میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو ایک صحت مند خاتون کو 2 گھنٹوں کے اندر ہلاک کر سکتی ہے۔ ہنگامی بنیاد پر صاف ستھرے خون تک رسائی سے ان خواتین کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ بہت سے ممالک میں نامناسب مقدار میں خون کی سپلائی اور جراثیم سے پاک خون تک ضرورت کے وقت رسائی نہیں ہو پاتی۔ ڈاکٹر ڈنگرا مزید کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں صاف یعنی جراثیم سے پاک خون کی دستیابی کی اہمیت سے متعلق لوگوں میں شعور نہیں پایا جاتا۔
مینی کنٹریز وچ ہیو ڈیولپڈ روبسٹ اینڈ اسٹرانگ بلڈ سسٹمز، دے ہیو بیسڈ اٹ آن والنٹری ان پیڈ ڈونیشن، اٹ از آلسو ریکگنائزڈ۔
وہ کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں جہاں بلڈ سسٹم کا نظام جدید اور مضبوط ہے، وہاں خون رضاکارانہ بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بغیر معاوضے کے حاصل کردہ خون میں انفیکشن کا امکان کم ہوتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 108 ملین بلڈ ڈونیشن جمع کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے نصف امیر ممالک سے، جو دنیا کی آبادی کا 18% ہے، حاصل ہوتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند خون تک رسائی کو بہتر بنانے سے بہت سے ممالک میں خواتین کی ہلاکتوں میں کمی لائی گئی ہے۔ ان ممالک میں کیمبوڈیا، بنگلہ دیش اور ایتھوپیا شامل ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹوڈیز ویمن پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔ آج میں آپ کو امریکہ کی پہلی ہوا باز خاتون امیلیا ارہارٹ کے بارے میں بتاؤں گی۔ تقریباً 75 سال پہلے کی بات ہے کہ جنوبی بحر الکائل میں ایک طیارہ جس میں پائلٹ اور ان کا ایک نیویگیٹر سوار تھے لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس وقت امیلیا ارہارٹ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے دنیا کے ارد گرد پرواز کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے بعد سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس طیارے اور اس کے عملے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ امیلیا ارہارٹ کا یہ لاکہیڈ الیکٹرا طیارہ 2 جولائی 1937 میں غائب ہو گیا تھا۔ اس گروپ نے امیلیا ارہارٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی اپنی کوششوں کا ذکر کیا۔ یہ گروپ آسٹریلیا اور ہوائی کے درمیانی علاقے میں اپنی تلاش شروع کرے گا۔ ممکن ہے کہ ایک پرانی فلم سے انہیں کوئی سراغ مل جائے جس میں ارہارٹ جیسے ایک طیارے کے اترنے کے لیے استعمال ہونے والے سامان کو دکھایا گیا ہے۔ یہ فلم ان کے لاپتہ ہونے کے 3 ماہ کے بعد بنائی گئی تھی۔ ان تصویروں سے اس علاقے کی نشاندہی بھی ہوتی ہے جہاں وہ طیارہ گرا تھا۔ وہ طیارہ پاپوا نیو گینی سے روانہ ہوا تھا اور مشرق میں تقریباً 2500 میل دور جزیرہ ہالینڈ پہنچنے والا تھا، لیکن ارہارٹ اور ان کا نیویگیٹر فریڈ نونان وہاں نہ پہنچ سکے۔ بعد میں امریکی حکومت نے 2 جولائی کو امیلیا ارہارٹ کی موت کا اعلان کیا۔ پرواز کے ماہرین کا فیصلہ تھا کہ وہ طیارہ تیل ختم ہونے کے بعد سمندر میں گر گیا تھا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان کا طیارہ گارڈنر آئی لینڈ نامی ایک ویران جزیرے میں گر کر تباہ ہوا۔ بعد میں اس جزیرے سے حاصل ہونے والی چیزوں سے یہ امکان نظر آتا ہے کہ ارہارٹ اور نونان کچھ عرصے تک زندہ رہنے کے بعد وہیں پر مر گئے۔ اس کے بعد ہر طرف افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ ایک غیر مصدقہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ارہارٹ نے یہ پرواز اس دوران کی تھی جب وہ امریکہ کے لیے ایک جاسوس کی حیثیت سے کام کر رہی تھیں۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اس وقت کے صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے انہیں بحر الکاہل میں جاپانی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرنے کا کام سونپا تھا۔ اس وقت جاپان اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ تھے۔ 1941 میں جاپان نے پرل ہاربر ہوائی میں امریکی فوجی بیس پر بمباری کی۔ اس کے بعد امریکہ دوسری عالمی جنگ میں الجھ گیا۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جاپانی فوجوں یا شہریوں نے ارہارٹ کی جان بچائی اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد یہ افواہ اڑی کہ وہیں پر وہ ہلاک ہو گئیں، جبکہ ایک اور افواہ یہ تھی کہ جنگ ختم ہونے کے بعد انہیں آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ کسی اور نام سے امریکہ میں مقیم تھیں۔ اب جبکہ اس واقعے کو 75 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ایمیلیا ارہارٹ کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ ایمیلیا ارہارٹ نے، جن کی عمر 40 برس سے بھی کم تھی، دوسروں کے لیے نئی راہ کھولی اور دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کی وہ پرواز ان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے آج بھی مشعل راہ ہے جو ستاروں پر کمند ڈالنا چاہتے ہیں۔ صفیہ کاظم، اردو VOA، واشنگٹن۔
کی پہلی بالی ووڈ فلم سمیت 3 نئی فلمیں ریلیز، تفصیلات فکرو فن میں۔ عمران ہاشمی اور امائمہ ملک سٹارر راجہ نٹور لال سمیت 3 فلمیں سنیما گھروں کی زینت بنی ہیں۔ ان میں ٹیا باجپائی کی آئیڈینٹی کارڈ، ٹرپ ٹو بھانگڑھ اور ایشیاز موسٹ ہانٹڈ پلیس شامل ہیں۔ تینوں فلموں میں سے عمران ہاشمی کی راجہ نٹور لال کو فرنٹ رنرز کہا جا سکتا ہے۔ فلم کے گیتوں کی انٹرنیٹ پر ریلیز اور میوزک چارٹس میں شمولیت کے بعد شائقین فلم کی ریلیز کا کافی انتظار کر رہے تھے۔ پاکستان میں راجہ نٹور لال کے بارے میں ہائپ امائمہ ملک کی وجہ سے بھی کچھ زیادہ بڑی ہوئی تھی، جبکہ عمران ہاشمی کے فینز بھی فلم دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ فلمی تجزیہ کار ترن آدرش کے مطابق عمران ہاشمی نے توقع کے مطابق اچھی پرفارمنس دی، لیکن امائمہ نے بھی عمران کے مقابل جم کر اداکاری کے جوہر دکھائے جو قابل تعریف ہے۔ دونوں کی جوڑی کو بھی لوگوں نے پسند کیا۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے ریلیز ہونے والی فلموں میں یش راج فلمز کی مردانی میں رانی مکھرجی نے لیڈنگ رول ادا کیا ہے، اور جس کی دھوم رانی کے زبردست ایکشن کی وجہ سے ریلیز سے پہلے ہی خوب پھیلی۔
شیوانی شیواجی روئے، کرائم برانچ ممبئی سینئر انسپیکٹر۔ آج مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے بات کر رہے، پر 30 دن میں پکڑوں گی تجھے۔
فلم کا آغاز تو درمیانہ رہا، جس کی بڑی وجہ اجے دیوگن کی سنگھم ریٹرنز تھی، لیکن ویکینڈ تک فلم کے کلیکشن بڑھ گئے۔ بھارت کی ایک ویب سائٹ glamsham.com کے مطابق لیڈ رول میں رف اینڈ ٹف ہیرو کے بجائے خوبصورت ہیروئن کا مرکزی کردار ہونے کے باوجود فلم نے اوورسیز میں اچھا بزنس کیا۔ گزشتہ ہفتے ہی ریلیز ہوئی میڈ اباؤٹ، ممبئی کنیکشنز اور کاتیا باز۔ تینوں فلمیں باکس آفس پر کوئی کمال نہ دکھا سکیں۔ روہت شیٹی کی فلم سنگھم ریٹرنز سپر ہٹ ثابت ہوئی اور مسلسل اچھا بزنس کر رہی ہے۔ اکشے کمار کی انٹرٹینمنٹ ایوریج بزنس ہی کر سکی۔ اور آخر میں ذکر سلمان خان کی کک کا، ساجد ناڈیاوالا کی فلم کک بلاک بسٹر رہی۔
تو ہی تو ہر جگہ آج کل کیوں ہے، تو ہی تو ہر جگہ آج کل کیوں ہے، راستے ہر دفعہ صرف تیرا پتا، مجھ سے پوچھے بھلا کیوں ہے۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد میں پاکستان کے ٹیلی ویژن مرکز پر مظاہرین نے دھاوا بول دیا اور عمارت کے اندر توڑ پھوڑ کی۔ بعد میں سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو عمارت سے نکال دیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پیر کی صبح حکومت مخالف مظاہرین نے پاکستان سیکریٹریٹ کے سامنے رکھی ہوئی رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جبکہ سرکاری ٹی وی کی عمارت میں بھی گھس گئے۔ سرکاری ٹی وی کی عمارت میں گھسنے کے بعد مظاہرین نے وہاں نشریاتی آلات کو نقصان بھی پہنچایا، جس کی وجہ سے نشریات معطل ہو گئیں۔ تاہم فوج کی مداخلت کے بعد سرکاری ٹی وی کی عمارت خالی کروائے جانے پر نشریات دوبارہ بحال ہو گئیں۔ عمارت پر مظاہرین کے قبضے اور سرکاری ٹی وی کی نشریات بند ہونے کے بعد رینجرز اور پھر فوج کے دستے وہاں پہنچے اور مظاہرین کو عمارت خالی کرنے کو کہا، جس کے بعد مظاہرین وہاں سے نکل گئے۔ احتجاج کرنے والی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ پی ٹی وی کی عمارت پر ان کی جماعت کا کوئی رکن داخل نہیں ہوا۔ انہوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو پرام رہنے کی اپیل بھی کی۔
اب اس جیت کو ہار میں نہ کر دینا کہ کوئی غلط کام کر دیں ہم اور لوگ دیکھیں کہ پرامن لوگ کوئی غلط چیز کر رہے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، سارا میڈیا دیکھ رہا ہے۔
عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے بھی اپنے کارکنوں سے پرام رہنے کو کہا۔ پی ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبد المالک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب عمارت کی حفاظت پر رینجرز تعینات ہیں۔
ہمارا کوئی آدھا گھنٹہ تقریباً نشریات بند رہی ہیں، 25-30 منٹس، اور لاس ہم اسیس کرنے کا کر رہے ہیں بیکاز لاٹ آف اکوپمنٹ واز ڈیمیجڈ۔ انہوں نے وہ کلبز اٹھائے ہوئے تھے، ہاکی ہیں تھا، یہ سوٹیاں وغیرہ، یہ وہ ووڈن کلبز تھے، تو وہ جو جو چیز تھی اس کو مارتے جاتے تھے۔ وہ آپ کو پتا تمام الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے، وہ کیونکہ اتنا ٹائم ملا نہیں، 20-25 منٹ تھے، اور بلڈنگ ہماری کافی بڑی ہے، بہت کمرے ہیں، سو آبویسلی دا کراؤڈ گاٹ اے بٹ ڈسپرسڈ ان سائڈ، تو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ گئے۔ پھر ود ان 25-30 منٹس پھر آرمی آ گئی، تو وہ اس سے پھر بھی بچت ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ دے ڈسرپٹڈ دا ٹرانسمیشن۔
بعض ٹی وی چینلز پر دکھائے جانے والے مناظر کے مطابق فوج کا ایک افسر سرکاری ٹی وی کی عمارت میں داخل ہونے والے مظاہرین کو باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پیر کی صبح جب مظاہرین نے آگے بڑھنا شروع کیا تو پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپ بھی ہوئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سمندر پار آباد پاکستانیوں کا کیا رد عمل ہے؟ اس پر پروگرام ان دا نیوز میں ہماری ساتھی بہجت چیلانی نے لندن میں مقیم سیاسی تجزیہ کار منظر وسیم اور بفلو یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر فیضان سے گفتگو کی۔ منظر وسیم نے اس بارے میں کہا،
ایز اے کمیونٹی ایوری ون از ان اے شاک، اور اگر ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں تو لوگ لٹرلی گلو ٹو دی ٹیلی ویژن، اور ٹی وی کے اوپر یا آن لائن جو ہیں وہاں سے جو بھی انفارمیشن ملتی ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ بہت زیادہ آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں، لاٹ آف دیم ٹرن آؤٹ ٹو بی رومرز یا پھر جیسے بھی ہے، لیکن یہ کمیونٹی بہت وائبرنٹ ہے اور بہت زیادہ ایگرلی دیکھ رہی ہے، اور ایک چیز کے اوپر سب حیران ہیں اور کوشچن ہمیں پوچھتے ہیں کہ جب لوگ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کے اوپر اتنی سختی کیوں کی جا رہی ہے، اور وہ پیسفل تھے تو ان کے اوپر اتنی سختی کاہے کو کی گئی۔ تو اس طرح کے کوشچن جو ہیں وہ لٹرلی ہم لوگوں کو بمبارڈ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ میڈیا کے لنک کی وجہ سے لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں، اور ہم بھی ان کے آنسر دینے سے فی الحال تو حیران ہیں خود بھی۔
اچھا، یہاں امریکہ میں پاکستان، جی جی منظر، آپ بات کیجیے، مکمل کیجیے۔
تو اس لیے، اور یہاں پر وہ جو یہاں کی نئی جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ایسوسیٹ اپنے آپ کو کرتی ہے، آلدو کہ ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں پاکستان کے ساتھ، بٹ دے وانٹ ناؤ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، اور جو لوگ ہیں اس کے لیے ریسپانسبل، لٹرلی یہاں پر یہ بھی رومرز ہو رہی ہیں کہ دے آر ٹرائنگ کہ ان کو یہاں پر لا سوٹ فائل کیا جائے اگر پاسبلٹی ہے، تاکہ جو لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں ان کو یہاں پر کیچ کیا جا سکے۔ پاکستان کی کورٹ کے اوپر لوگ کوشچن ریز کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ پاکستان کی پنجاب کی پولیس اور جو جوڈیشری ہے وہ کافی کمپرومائز ہوئی بھی ہے، یہاں کی رومرز ہیں کافی، جو کہ بلیو بھی سمجھ لیں لوگوں کا یہاں۔
اچھا، بہت شکریہ۔ یہاں امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی وطن عزیز میں ہونے والے واقعات اور سیاسی منظرنامے کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ پروفیسر فیضان آپ بتائیے گا، اس سلسلے میں آپ کا کمیونٹی سے کافی رابطہ رہتا ہے اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح سے کمیونٹی آگے بڑھے، خاص طور پر نوجوان، تو یہ ساری صورتحال جو اس وقت پاکستان میں درپیش ہے اس کے بارے میں کس طرح سے یہاں دیکھا جا رہا ہے، کیا رد عمل ہے؟
جی، سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ایمان میں رکھے۔ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے اس سے پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈسکریج محسوس کرتے ہیں، اور جو صورتحال ہے اس میں اگر اس کا کوئی حل نظر آ رہا ہوتا یا کوئی امید نظر آ رہی ہوتی تو شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن اب جس طرح ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ سب لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ایسے انسٹیٹیوشن کی طرف اٹھتی ہیں کہ جو کچھ قسم کی سٹیبلٹی کو گارنٹی کر سکے، لیکن جو ہمارے سیاستدان حضرات ہیں پاکستان کے، جو عمران خان ہیں، طاہر القادری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، ان کے ہاتھوں میں اس وقت یہ قوم جو ہے وہ ایک کھلونا بنی ہوئی ہے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ پورے پاکستان میں ان کی ساخت جو متاثر ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن پاکستانی امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ساخت جو ہے وہ پاکستان کی متاثر ہو رہی ہے، کہ ایسا ملک جہاں پہ جمہوریت کا ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں، جہاں پر الیکشن ہوئے ہیں، گورنمنٹ کا ٹرانسفر ہوا ہے، اور پھر یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے، اور اس سے پہلے کیوں نہیں نپٹا گیا؟ تو یہ تمام سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور بہرحال پاکستان کا امپریشن جو ہے آپ کو جیسے معلوم ہے اور لوگوں کو بھی، وہ اس سے پاکستان کے امپریشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹس وغیرہ کہیں اور لے کر جا رہے ہیں، اور جو امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے عام لوگوں کے لیے، 18 کروڑ لوگ ہیں وہاں پر اور ان کی صبح شام جو ہے ان کی وہاں پر گزرتی ہے، تو سب لوگ اپنے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے بہت وریڈ ہیں۔
شکریہ پروفیسر فیضان، منظر وسیم صاحب لندن سے اور پروفیسر فیضان جہاں امریکہ سے، ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی جو لندن میں رہتی ہے اور پاکستانی امریکنز جو یہاں امریکہ میں مقیم ہیں وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال اور منظرنامے کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں۔
شمالی امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اسنا کا 51واں اجلاس ڈیٹرائٹ میں جاری ہے۔ اس اجلاس میں مسلمان ملکوں میں ہونے والے تنازعات بھی زیر بحث آ رہے ہیں۔ ڈیٹرائٹ سے ہمارے ساتھی ندیم یعقوب کی ایک رپورٹ۔
شمالی امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اسنا کا 51واں سالانہ کنونشن ڈیٹرائٹ میں جاری ہے۔ اس سال کنونشن میں جہاں ایک طرف امریکی مسلمانوں کو درپیش چیلنجز پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے، وہیں اسلامی دنیا میں جاری تنازعات اور انتہا پسند اسلامی گروہوں کی سرگرمیاں بھی مختلف سیشنز میں زیر بحث آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر نے کنونشن کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مشرق وسطی میں امن اور فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی بات کی۔ انہوں نے مسلمان ممالک میں جمہوریت اور آزادی کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ اتوار کے روز جن 3 درجن کے قریب موضوعات پر الگ الگ سیشنز ہوئے، وہیں ایک سیشن فلسطین کے مسئلے پر بھی تھا، جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اسکالرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کوبو سینٹر کے اندر جب ایک ہال میں اسکالرز اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اسی وقت کنونشن کے مقام یعنی کوبو سینٹر کے باہر فلسطین کی حمایت کرنے والی مختلف تنظیموں کے اتحاد کے کارکن ایک ریلی میں شریک تھے۔ ان تنظیموں کا اسنا سے تعلق نہیں تھا، مگر اسنا میں شرکت کے لیے آنے والے کچھ لوگوں نے بھی اس ریلی میں شرکت کی۔ مختلف مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، خاص طور پر یہودیوں کا ایک گروپ بھی اس مظاہرے میں شریک تھا۔ شرکا جنہوں نے پلاکارڈز اٹھا رکھے تھے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اتوار کو کنونشن کے دوران ایک اور اہم مسئلے پر بھی ایک اجلاس ہوا، جس کا ان دنوں اسلامی دنیا کو سامنا ہے، اور یہ ہے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان لڑائی۔ اس سیشن میں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے مذہبی اسکالرز اور دانشوروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے زور دیا کہ بین المذاہب ڈائیلاگ سے پہلے مسلمان کمیونٹیز کو شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان روابط کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے. انہوں نے فرقہ واریت کو ایک بیماری قرار دیا اور کہا کہ اس کے بارے میں خاموش رہنا ایک گناہ ہے. اسنا کا سالانہ کنونشن ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مختلف اسلامی انتہا پسند گروہ شام، عراق اور دوسرے ممالک میں سرگرم ہیں، اور فرقہ وارانہ اختلافات میں شدت کی وجہ سے مسلمان دنیا میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ تنازعات اور تمام مسائل امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، ڈیٹرائٹ.
عراقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک کے شمال میں چھوٹے شیعہ قصبے میں مدد بھیجی جا رہی ہے. اس سے پہلے عراقی سیکورٹی فورسز نے اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے دو مہینے کے اس قصبے کے محاصرے کو توڑ دیا تھا. عہدیداروں نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے شیعہ عسکریت پسندوں کی پشت پناہی سے عملی قصبے کو واپس لیا. اتوار کے روز امریکی فوج نے اس قصبے کے اوپر ہزارہا لیٹر پانی اور خوراک کے ہزاروں پیکٹ گرائے. امریکی محکمہ دفاع نے کہا کہ اس نے امرلی کے نزدیک فضائی حملے کیے اور اسلامک اسٹیٹ گروپ کے ٹینک تباہ کر دیے. اس بارے میں وکٹر بیٹی کی رپورٹ انجم ہیرلڈ کھل کی زبانی.
امریکی فضائیہ کی مدد اور شیعہ ملیشیا اور کرد لڑاکوں کی کمک سے عراقی فورسز نے 6 ہفتوں سے جاری شہر کا محاصرہ توڑ دیا. فضا سے گرائی جانے والی بین الاقوامی امداد کے باوجود اس شہر میں خوراک، پانی اور ادویات وغیرہ کی کمی ہوتی جا رہی تھی. پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اب تک 120 فضائی حملے کیے ہیں، ان میں سے 4 امرلی کے گرد و نواح میں تھے. تازہ حملے میں اسلامک اسٹیٹ کا ٹینک تباہ کر دیا گیا ہے. امریکی میرین کور کے ریٹائرڈ انٹیلیجنس آفیسر اور آج کل رینڈ کارپوریشن میں بین الاقوامی پالیسی کے سینئر تجزیہ کار بین کونیبل نے امرلی کو آزاد کرانے کے لیے عراقی حملے کو ایک خاطر خواہ پیش رفت قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عراقی فورسز کسی نہ کسی طرح کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. تاہم نوٹ کرنے والی ضروری بات یہ ہے کہ وہ یہ سب کرنے کے قابل صرف اس وقت ہوئے جب انہیں امریکی فضائیہ کی مدد حاصل ہوئی. تاہم کونیبل کا کہنا ہے کہ عراق کے کرد تو نہیں مگر شاید کردستان ورکرز پارٹی کے ارکان عراقی فورسز کے ہمراہ لڑ رہے ہیں. ان کا کہنا تھا،
There are increasing reports that the PKK rather than the
ایسی اطلاعات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جنہیں ہم پیشمرگا کہتے ہیں ان کی بجائے PKK اگلے محاذ پر برسر پیکار ہے. تاہم یہ مثبت بات ہے کہ مختلف فرقہ پرست اور نسلی گروپوں کے درمیان تعاون نظر آ رہا ہے. اتوار کے روز دو امریکی قانون سازوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی بے کنی کریں. NBC کے میٹ دا پریس میں بات کرتے ہوئے سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کی شریک سربراہ ڈائن فائنسٹائن نے خبردار کیا کہ سنی گروپ غیر معمولی طور پر خطرناک ہے اور بے دریغ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے گا. ان کا کہنا تھا، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہو سکا تو وہ ہمارے پیچھے بھی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ ایسا کریں گے، ہمارا خون بہائیں گے. یہ ایک انتہائی ظالمانہ تحریک ہے اور اس کی بے کنی کرنا ہی ہوگی. فائنسٹائن کہتی ہیں کہ ان کے خیال میں اسلامک اسٹیٹ بغداد حاصل کرنا چاہتی ہے اور اسلامک اسٹیٹ کے لڑاکے مغربی عراق میں داخل ہو رہے ہیں اور ایسے کسی حملے کی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے متنبہ کیا کہ اس سے آگے اسلامک اسٹیٹ کے پاس اتنی رقم اور لڑنے کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ خطے میں ایک خطرہ بن سکے. ان کا کہنا تھا کہ لبنان، اردن اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک خوف زدہ ہیں. ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین مائک راجرز نے اتوار کے روز فاکس نیوز پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کو واپس آنے والے ان غیر ملکی جنگجوؤں سے خطرہ ہے جو اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے ساتھ تربیت اور ان کے ہمراہ لڑ چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان کے نزدیک سینکڑوں امریکیوں نے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تربیت اور لڑائی کا تجربہ حاصل کیا ہے۔ مائک راجرز کا کہنا تھا، کچھ واپس امریکہ آ چکے ہیں، کچھ یورپ چلے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت تشویش ہے، کیونکہ ہم ہر اس شخص کو نہیں جانتے جس کے پاس امریکی پاسپورٹ ہے اور اس نے وہاں جا کر تربیت اور لڑنا سیکھا ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ برطانیہ کو بھی صحیح تعداد معلوم ہے یا نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ برطانیہ میں ایسے 500 افراد ہیں، کئی سو کینیڈا میں موجود ہیں۔ ان کے پاس پاسپورٹ ہے جس کے تحت وہ آزادانہ امریکہ کا سفر کر سکتے ہیں۔ آئیسل کو دنیا میں بطور صف اول کا جہادی کا تاثر قائم رکھنے کے لیے مغربی طرز کے حملے کرنا چاہتی ہے۔ مائک راجرز کا کہنا تھا کہ غیر ملکی لڑاکوں کے سفر میں سست روی پیدا کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں، جن کے لیے امریکی قوانین کو سختی سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ان افراد پر دہشت گردی میں مدد دینے کے الزامات عائد کیے جا سکتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسی اثنا میں اقوام متحدہ نے بین الاقوامی برادری سے کہا ہے کہ وہ عراق کی اقلیتوں کو اسلامک اسٹیٹ جنگ جو گروپ کی اذیتوں سے محفوظ رکھنے میں مدد کرے۔ انسانی حقوق کے نائب سربراہ فلیویا پانسیری نے پیر کے روز کہا کہ اس بات کے ٹھوس ثبوت ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے مقبوضہ علاقوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ جولان کی پہاڑیوں میں شامی فورسز اور باغی جنگجوؤں کے درمیان شدید لڑائی چھڑ گئی ہے، جبکہ اقوام متحدہ اپنے 44 امن فوجیوں کی بازیابی کی کوششیں کر رہی ہے جنہیں پچھلے ہفتے اغوا کیا گیا تھا۔ پیر کے روز یہ جھڑپیں سرحدی گزرگاہ قنتیرا کے نزدیک ہوئیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں القاعدہ سے تعلق رکھنے والے باغیوں نے فی جان امن فوجیوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب مشکلات کا شکار صدر بشار الاسد کی نئی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اور ان کی حکومت ان باغیوں سے لڑ رہی ہے جو انہیں اقتدار سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ صدر بشار الاسد کا کہنا تھا،
نجاح الحكومه يعتمد اول شيء على كسب ثقه المواطن، اول شيء من خلال الشفافيه، انه نكون شفافين معلومات
في صدر بشار الاسد کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کامیابی شہریوں کی شفافیت کے ساتھ اعتماد پر مبنی ہے۔ ہمیں ان شہریوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، جب کوئی ہم حل نہ کر سکیں اس کے متعلق بتانا چاہیے، ہمیں ایمانداری برتنی چاہیے، ہمیں وہ بات کہنی چاہیے جس کے متعلق ہمیں یقین ہو کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں وہ وعدے نہیں کرنے چاہیے جو ہماری صلاحیتوں سے بڑے ہوں، اور ہمیں وہ وعدے کرنے چاہیے جو ہم پورے کرنے کے قابل ہوں۔ مسٹر اسد نے 16 جولائی کو نئی 7 سالہ مدت کے لیے حلف اٹھایا۔ اس سے پہلے اس جنگ زدہ ملک میں صدارتی انتخابات میں اسد نے اقتدار پر اپنی گرفت کی تصدیق کی تھی۔ بین الاقوامی برادری میں سے اکثریت نے ان انتخابات کو ڈھونگ قرار دیا ہے اور جو حکومت کے قبضے والے علاقوں میں کرائے گئے تھے۔ اقوام متحدہ نے شام کی لڑائی کو اس دور کا سب سے بڑا انسانی بحران قرار دیا ہے۔ ہانگ کانگ میں پولیس نے جمہوریت نواز مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کارروائی کی۔ یہ مظاہرین چین کے اس فیصلے کے خلاف ہو رہے ہیں کہ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کا انتخاب ایک مخصوص کمیٹی کرے گی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائک رچمن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
پیر کے روز لی فائی نے جیسے ہی ہانگ کانگ کے قانون سازوں سے خطاب شروع کیا، جمہوریت نواز قانون سازوں اور سرگرم کارکنوں نے شور اور ہنگامہ برپا کیا جو آکوپائے سینٹرل موومنٹ کا حصہ ہیں۔ قانون ساز کے وانگ واک ہنگ ان افراد میں شامل تھے جنہیں سیکیورٹی گارڈز نے وہاں سے ہٹایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیجنگ کی حکومت اس سب کو مکمل طور پر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے جو کچھ اس نے ہانگ کانگ کے لوگوں کے لیے وعدہ کیا تھا۔ میرے خیال میں عالمگیر سطح پر ووٹ دینے کے حق کا مطلب ہے کہ کسی بھی انتخاب میں امیدواروں پر کوئی سینسرشپ نہیں ہونی چاہیے۔ چائنا نیشنل کانگریس اسٹینڈنگ کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل لی فائن نے اس کے بعد بھی اپنا خطاب جاری رکھا جب پولیس مظاہرین کو اس جگہ سے باہر لے گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آکوپائے سینٹرل غیر قانونی ہے۔ چین کی تاریخ اور باہر کے بے شمار تاریخی مثالوں اور حقیقی زندگی کے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کٹر اور غیر قانونی تحریکوں کے سامنے جھک گئے جو کچھ لوگ چاہتے ہیں، تو اس سے بڑے پیمانے پر مزید غیر قانونی تحریکیں جنم لیں گی۔ تاہم جب نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا تو اس نے جامع طور پر صورتحال پر غور کیا اور قانون کی حکمرانی اور ہانگ کانگ کے طویل المدت استحکام کی حفاظت کے مقصد سے فیصلہ کن پالیسی تجویز کی۔ اتوار کے روز چین کی طاقتور اسٹینڈنگ کمیٹی نے حکم دیا کہ ہانگ کانگ کے آئندہ بننے والے لیڈر کے لیے امیدواروں کو نامزد کمیٹی سے اکثریتی ووٹ حاصل کرنا ہوگا۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کے پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہر سال ستمبر کے پہلے پیر کو امریکہ میں وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ محنت کشوں کو جو ہمارے ملک کی طاقت اور خوشحالی کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ یہ عقیدہ کہ ہر قسم کا کام قابل قدر بلکہ مقدس ہے بہت قدیم ہے۔ بک آف پروورب میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے ایسا شخص دیکھا ہے جو تندہی سے اپنا کام کرتا ہے، یہ شخص بادشاہوں کے سامنے فخر سے کھڑا ہوگا۔ امریکہ میں یہ عقیدہ ایک صدی سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ ایک عام تعطیل کی حیثیت سے لیبر ڈے یا یوم مزدور کی تقریبات 1880 کی دہائی میں نیو یارک شہر میں شروع ہوئیں۔ یہ مزدور یونینوں کی طرف سے محنت کش مردوں اور عورتوں کی تعداد، ان کی طاقت اور جوش و جذبے کے اظہار کی کوشش تھی۔ انہوں نے پریڈیں اور جلسے جلوس منظم کیے اور مزدوروں کے فائدے کے لیے نئے قوانین جیسے 8 گھنٹے کے کام کے معیاری دن کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے مظاہرے کیے۔ یہ تحریک دوسرے شہروں میں پھیل گئی اور 1894 میں امریکی کانگریس نے تمام امریکی محنت کشوں کے اعزاز میں اسے قومی تعطیل کا دن قرار دیا۔ گزشتہ برسوں میں ٹریڈ اور لیبر یونینوں کے ساتھ اس تعطیل کا تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ آج کل بیشتر لوگوں کے لیے یہ تعطیل گرمیوں کے موسم کی اختتام ہفتہ کی آخری لمبی چھٹی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے اور چھٹی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ پریڈیں اور جلسے آج بھی ہوتے ہیں، خاص طور سے انتخاب کے برسوں میں، اور لوگ کھیلوں کے مقابلوں اور پکنکوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے لیبر ڈے کا مطلب ہے وہ دن جب کوئی لیبر نہیں کرنا پڑتی، موسموں کے بدلنے سے پہلے کا دن اور نئے تعلیمی سال کے آغاز کا دن۔ وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ میں کام کی نوعیت بھی بدل گئی ہے۔ اب فیکٹریوں میں مشقت کرنے والے امریکیوں کے مقابلے میں دفتروں میں کام کرنے والے اور خدمات فراہم کرنے والے امریکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تاہم اس تعطیل اور ملک کے محنت کشوں کے درمیان حقیقی تعلق اب بھی قائم ہے، کیونکہ امریکہ کے بیشتر اقتصادی اور سماجی کارنامے انہی کے رہینے منت ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ دنیا کی تاریخی درسگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی کالج نے اپنے دروازے غیر ملکی سیاحوں کے لیے کھول دیے ہیں، جنہیں دنیا کی قدیم ترین درسگاہوں میں رہائش کا منفرد موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ انگلستان کی کاؤنٹی آکسفورڈ شائر میں واقع آکسفورڈ یونیورسٹی کے کالجوں کی جانب سے رواں برس موسم گرما کی تعطیلات کے دوران یونیورسٹی کی عمارت کے کمروں کو سیاحوں کی رہائش کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ دنیا کی مشہور شخصیات بل کلنٹن، گاندھی، رونلڈ ریگن اور 25 برطانوی وزرائے اعظم بشمول ڈیوڈ کیمرون کے علاوہ پاکستان کی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور مشہور کرکٹر اور سیاستدان عمران خان اور 26 نوبیل انعام یافتہ شخصیات نے آکسفورڈ کی انہی درسگاہوں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل دنیا کی عظیم شخصیات کے کمروں میں ایک رات گزارنے کا کرایہ 30 پاؤنڈ سے 95 پاؤنڈ کے درمیان ہے، جسے ادا کر کے سیاح اپنی زندگی کے ناقابل فراموش تجربے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالج کے وسیع ہال میں تعام اور کشادہ باغات میں گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ دریائے چاروبل کے کنارے سیر و تفریح کی سہولت سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آکسفورڈ بیڈ اینڈ بریک فاسٹ کی ویب سائٹ کے مطابق دریائے چاروبل کے کنارے واقع آکسفورڈ شہر کی قدیم ترین جامعات کی طرف سے رہائش کی یہ پیشکش ایسے وقت کی جاتی ہے جب طالب علم موسم گرما کی تعطیلات منانے کے لیے اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق یونیورسٹی میں رہائش کی اس پیشکش کا مقصد اضافی آمدنی ہوتا ہے جسے کالج کی قدیم عمارتوں کی دیکھ بھال پر خرچ کیا جاتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے کیبل کالج کی عمارت کے 300 سے زائد کمرے ان دنوں سیاحوں کے لیے رہائش کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ صدیوں پرانی تہذیب، فن و تعمیر کے نمونوں اور برسوں پرانی گرد و غبار سے اٹھی کتابوں کے ساتھ فن مصوری کے شاہکار نمونوں کو قریب سے دیکھنے کے اس انوکھے تجربے کے لیے سیاحوں سے کسی محل کے کمرے کا کرایہ وصول نہیں کیا جا رہا، بلکہ جامعات کے تاریخی کمروں کا کرایہ شہر کے دیگر ہوٹلوں کے کمروں کے کرایے کے برابر ہی رکھا گیا ہے۔ آکسفورڈ شہر پرکشش مقام ہونے کے ناطے بھی دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں کے تھیٹر، قدیم تعمیرات اور وسیع و عریض باغات کے علاوہ قدیم لائبریریاں اور یونیورسٹی نیچرل ہسٹری میوزیم شہر کی تاریخی اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ 12ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں انگریز نوجوان اس وقت کی اہم ترین درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس جایا کرتے تھے۔ ان کی اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آکسفورڈ میں قائم کیے جانے والے کالجوں میں باقاعدہ تدریس کا آغاز 1167 میں اس وقت ہوا جب پیرس کی درسگاہوں کے سینکڑوں طالب علم آکسفورڈ منتقل ہو گئے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں اس وقت کے انگلستان کے فرما رواں ہنری دوم نے واپس بلا لیا تھا۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ فرانس نے ان طلبا کو اپنی جامعات سے فارغ کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ ہنری نے جس جگہ اپنی رہائش کے لیے بیوماؤنٹ محل تعمیر کیا تھا وہ اس درسگاہ سے بہت قریب تھا جہاں آج آکسفورڈ کا وارسٹر کالج موجود ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کو 1214 میں عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ کی جانب سے ایک چارٹر موصول ہوا، اور اس وقت سے آج تک آکسفورڈ کی تعلیمی درسگاہیں کیتھولک عقیدے اور روایات کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج اس شہر میں مختلف عمر کے طالب علموں کے لیے 39 کالج موجود ہیں جہاں ہر طلبہ کی رہائش، نجی تدریس، کھیل لائبریری اور سماجی سہولتوں کی فراہمی کی ذمہ داری یونیورسٹی کی ہوتی ہے۔ اشرافیہ کی جامعات سمجھی جانے والی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز کے دروازے 1954 تک ایسے لوگوں کے لیے بند تھے جو چرچ آف انگلینڈ کے اصولوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ برسوں پہلے قرۃ العین حیدر کی تصنیف میرے بھی صنم خانے پڑھی تو اس کے کرداروں کے نام پیچو پولو بالکل نک نیم یعنی پیار کے نام لگے، کیونکہ اصل نام کی جگہ ہم اکثر اپنے بچوں کو ایک چھوٹے سے پیار کے نام سے پکارنے لگتے ہیں، بیبی، ننی، گڑیا، مانو، پپو، گڈو اور مٹھو، منا وغیرہ۔ لیکن آپ نے کبھی شہروں کے لیے کوئی پیار کا نام یا نک نیم نہیں سنا ہوگا، مگر یہاں امریکہ میں ریاستوں اور شہروں کے بھی نک نیم ہوتے ہیں۔
شکاگو، شکاگو، that toddle in town.
امریکی ریاست الینوائے کا شہر شکاگو کبھی آبادی کے لحاظ سے امریکہ کا دوسرا بڑا شہر تھا، چنانچہ اسے دا سیکنڈ سٹی کہا جانے لگا، مگر پھر برسوں بعد اس کی آبادی بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی اور اب یہ آبادی کے لحاظ سے امریکہ میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، لیکن اب اسے دا ونڈی سٹی یا ہواؤں کا شہر کہا جاتا ہے۔ شکاگو شمالی امریکہ کی وسیع ترین جھیلوں میں سے ایک لیک مشیگن کے کنارے آباد ہے۔ ماہر لسانیات بیری پوپک اپنی ویب سائٹ پر بتاتے ہیں کہ شکاگو کو ونڈی سٹی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لیک مشیگن سے آنے والی ہوائیں اسی میں سے گزرتی ہیں۔ سن 1860 اور 70 کی دہائیوں میں انہی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے شکاگو کو موسم گرما میں قیام کے لیے بہترین مقام خیال کیا جاتا تھا، مگر شکاگو میں رہنے والے جانتے ہیں کہ سردیوں میں یہ ہوائیں کتنی سرد اور شہر کی بلند ترین عمارتوں کے درمیان گزرتی ہوئی کتنی پرشور ہوتی ہیں۔ بیری پوپک کہتے ہیں کہ وسطی امریکہ میں کچھ اور شہر بھی ایسے ہیں جنہیں شکاگو یا ہواؤں کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں بھی یا تو بہت ہوا چلتی ہے یا گرم لو۔ شکاگو ملک میں زراعت، صنعت اور مواصلات کا اہم مرکز تھا۔ سن 1960 میں کارل سینڈبرگ نے شکاگو کے لیے ایک نظم لکھی جس میں اس شہر کو ہاگ بچر فار دا ورلڈ اور سٹی آف دا بگ شولڈرز کہا، کیونکہ شکاگو میں گوشت کی فراہمی ایک مکمل صنعت کا درجہ رکھتی تھی، اور چونکہ ملک میں اس شہر کی بے حد اہمیت تھی اس لیے یہ سینہ تان کے چلنے والوں کا شہر یعنی دا سٹی آف بگ شولڈرز بھی کہلایا۔ 1964 میں شکاگو کے بارے میں فرینک سناٹرا کا یہ نغمہ بے حد مقبول ہوا.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر سلمان تھاراوالی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کریں گی بہجت چیلانی, پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد.